أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, سورہ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14. جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں ایک بحث جاری ہے حقوق نسواں بل کے حوالے سے, یا تحفظ حقوق نسواں بل کے حوالے سے اور حدود آرڈیننس کے حوالے سے, اس زمن میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. دیکھیے, خالص ایک دینی مسئلہ ہے اور شرعی مسئلہ ہے. کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کچھ لوگ اس کو آئندہ کے انتخابات کے لیے شاید ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہمیں ٹھنڈے دل سے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ نساء کی دو آیتیں ہیں, آیت نمبر 13 اور 14. پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. فرمایا کہ تلك حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, جو داخل ہو جنات, تو اللہ ایسے شخص کو جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی. خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم, اور یہ بہت عظیم, سب سے عظیم کامیابی. تو جو اللہ کی حدود کا لحاظ رکھے اور اللہ کی حدود کے مطابق عمل کرے اس میں رہتے ہوئے, ان کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. اس کے برعکس فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ کی حدود کو پامال کرے. یدخلہ نارا, اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا. خالدن فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ولہ عذاب مہین, اور ایسے شخص کے لیے ذلت والا عذاب. یہ ہے معاملہ. اس سے پہلے جو دو آیات ہیں اس میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے. یہ اللہ کی مقرر کردہ احکامات ہیں جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. جو ان حدود اور ان احکامات کا لحاظ رکھے اس کے لیے جنت ہے, اور جو ان حدود کو پامال کرے تو اس کے لیے جہنم کا اعلان سنایا گیا. اب دیکھیے, حدود آرڈیننس یا حدود کا جو معاملہ اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے, یہ اسلام کی جو چند مقرر کردہ سزائیں ان کے متعلق ہے. ورنہ اللہ کے جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ کی حدود ہے, جیسا کہ وراثت کا معاملہ ہے. یہ حدود آرڈیننس کیسا تو نہیں, لیکن ان وراثت کی آیات جو کہ آیت نمبر 11 اور 12 ہیں سورہ نساء کی, اس کے بعد حدود کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, تو مرادی کہ اللہ کے تمام احکامات وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. لیکن جب اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک لفظ حدود کا استعمال ہوتا ہے, ایک لفظ قصاص کا استعمال ہوتا ہے, اور ایک لفظ تعزیر کا استعمال ہوتا ہے. یہ بنیادی اصطلاحات ہے, اس کو مختصر سمجھ لیجئے. قصاص کا تعلق قتل سے ہے. ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا بھی قتل ہے. ہاں, یہاں پر اگر مقتول کے وارث چاہیے تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. اس کی ایک صورت یہ کہ خون بہا پیسہ لے کے معاف کر دیں, اور دوسری صورت ہے کہ ویسے ہی معاف کر دیں. اس میں سزا تو مقرر ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا, لیکن چونکہ معافی کا امکان بھی ہے چاہے جرم ثابت ہو جائے, اور مقتول کے ورثاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں خون بہا لے کر یا ویسے ہی. اس سے قصاص کو حدود کی سزاؤں سے الگ بیان کیا جاتا ہے. یہ ہے قصاص کا معاملہ جو قتل سے متعلق ہے. پھر ایک حدود کا معاملہ جہاں پر کہ سزائیں مقرر ہیں, یعنی چور چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اس کی تفصیلات ہیں کہ کب ہاں اور کب نہیں. اسی طرح زنا کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے, اور شادی شدہ ہے تو پھر رجم کی سزا ہے. اس پر بات ہوگی آگے. اسی طرح شراب پر حد جاری کی جائے گی, صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے. اور اسی طرح جو ڈاکے ڈالنے والے ہیں ان کی سزائیں بھی اسلام نے مقرر کی ہے, جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے. اسی طرح کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے, جسے قذف کہا جاتا ہے, یہ لفظ بھی آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے, तो झूठा इल्जाम लगाने वाला जो किसी पर बदकारी का झूठा इल्जाम लगाए तो उसको 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। ये मुकर्रर सजाएं, शराब की हद, चोरी की हद, जिना की हद, डाके के मामलात और इसी तरह जो कजफ का मामला है, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना जिना का, इन पर सजाएं मुकर्रर है, इनको हदूद कहा जाता है। अच्छा, ये अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दी और अल्लाह के रसूल ने तफसील बयान फरमा दी, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और अगर जुर्म साबित हो जाए तो इनका निफाज लाजिमन होगा। जबकि कत्ल को अगर अलहदा रखा गया था, कसास जिसका जिक्र आया था, वहां जुर्म साबित हो भी जाए और मकतूल के वरसा चाहे तो माफ कर सकते हैं, इसे कसास को अलग बयान किया जाता है। हुदूद को अलग इसलिए बयान किया जाता है कि हुदूद फिक्स्ड है, साबित हो जाए तो फिर उसमें माफी का इम्कान नहीं, चाहे जिसके साथ जुर्म वो भी माफ करना चाहे तब भी नहीं। वक्त की अदालत में साबित हो जाए तो निशान धोकर रहेगा। मकसद क्या है इन सजाओं का? बाज लोगों को बड़ी खौफनाक लगती है, जैसे हमारी सादिका वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज भी शाये हो चुके थे कई मरतबा। मकसद क्या है? ये लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज रहे। और इसको अगर आप सऊदी अरब में देख ले तो दुनिया में सबसे कम रेट ऑफ क्राइम, जुर्म की सबसे कम रेशियो तनासुब वो सऊदी अरब में या तालिबान की हुकूमत में था, कि जब ये सजाएं नाफिज होती हैं तो अगर एक हाथ चोरी करने वाला है तो 50 हाथ उसको काटने वाले भी होंगे। ये बरकत है इन सजाओं। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम की तालिबान से सजाओं का मजमुआ नहीं, जैसे कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो सजाएं भी नाफिज करनी पड़ती है। एक को नाफिज की जाए तो लाखों करोड़ों को इबरत मिलेगी। जो हजरात सऊदी अरब में रहे हैं या वहां के हालात से वाकिफ हैं तो आपको पता है कि जुमे के बाद खुलेआम वो सजाएं दी जाती है, शायद वो टीवी पर नशर भी की जाती हो, ताकि अजीम अक्सरियत को इनके लिफाज को देखकर इबरत हासिल हो। मेरे पास एक विसरी ऐसी दो चार पांच साल पहले ईरान में रजम की सजा दी गई थी, और आप यकीन करेंगे वो 25-30 मिनट की सजा थी वो, जो उसको पत्थर मारे गए और 3 मिनट के बाद मेरे पसीने छूट गए, मैं नहीं देख सका उसको। ये है मकसद इन सजाओं का। और कुरान कहते हैं सूरह नूर के आयत नंबर 2 में, जब इनके निफास की बात आए तो कोई तरस न खाना, मुजरिम पर कोई तरस न खाना। लोगों को मुजरिमी से हमदर्दी है कि चोर के हाथ कटेंगे, अच्छा जिना पर सजा होगी कोड़ों की या रजम की, कातिल को कत्ल किया जाएगा, ये तो बड़ी सख्वात हो गई। यानी इन जालिमों को मुजरिमों से हमदर्दी है, जिसका माल चोरी हुआ, जिसकी बेटी के साथ जिना का मामला हुआ, जिसके किसी भाई या वालिद को, घर वालों को कत्ल कर दिया गया, उन मजलूमीन के साथ लोगों को हमदर्दी नहीं होती, बल्कि इनसे होती है मुजरिमीन के साथ। बहरहाल ये सिर्फ इस्लाम सजाएं नहीं देता, लेकिन कोई मसला आज तक सजाओं की अगर बात हो रही तो हम उस पर बात करेंगे। याद रखिए कि इस्लाम ने सिर्फ सजाओं की बात नहीं की, उससे पहले इस्लाम पूरे माशरे की पाकीजगी की भी तालीमात हमें अता करता है। वक्त हुआ याद रहा तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हुदूद फिक्स है, साबित हो जाए कोई उसको माफ नहीं कर सकता, कोई उसमें कमी नहीं कर सकता, कोई उसमें सिफारिश नहीं कर सकता, और कोई उसको माफ कराने की कोई सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। ये मैं पूरा ग्राउंड तैयार कर रहा हूं आगे जो कुछ बहस हुई है उसके लिए। तो हुदूद फिक्स, साबित हो जाए कोई माफी, कोई सिफारिश नहीं, कोई जमानत भी नहीं होगी नजर आई बयान। इसके अलावा एक चीज है जिसको ताजीर कहा जाता है, ये खूबसूरती इस्लाम की। ताजीर क्या है? जहां सजाएं फिक्स्ड नहीं है, एक आदमी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस के ऊपर माल बेच रहा है, हाँ हाँ, हालांकि अब तो हमारी मार्केट इतनी कंपिटेटिव है, दौड़ भी लगी है कि कोई ऐसा बैठ नहीं सकता मार्केट के अंदर, लेकिन वक्की हुकूमत चाहे तो मुनासिब सजा दे सकती है ताकि वो जुल्म न करे लोगों के साथ। यहां कोई सजा मुकर्रर नहीं। एक मिसाल दी मैंने छुट्टी, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, बहुत मामूली काम हम समझते हैं, लेकिन इससे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, सजा चलिए 50 रुपए का जुर्माना, 100 रुपए का जुर्माना दी जा सकती है, ये वक्त की हुकूमत को इख्तियार हासिल, कोई भी मुनासिब हाल सजा। लेकिन जब फिक्स है वहां कोई तब्दीली नहीं, कोई जमानत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और जहां फिक्स नहीं है वहां ताजीर का मामला आएगा। इसीलिए समझ लीजिए अगर जुर्म हुआ चोरी का, डाके का, خاص طور زنا ہی کا معاملہ حدود آرڈیننس سے زیر بحث آیا. اگر وہاں سزا ثابت جرم ثابت نہ ہو سکے اور وقتی عدالت سمجھتی ہو کہ بقیہ قرائن سے لگتا ہے کہ جرم ہوا ہے, یعنی چار گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے نا دیکھنے کے لیے, جتنی سزائیں سخت اتنی ہی نفاس میں احتیاط. اور ایک اصول سمجھ لیجئے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید جرم ثابت نہ ہو اور ایک مجرم سزا سے دنیا میں بچ جائے, ہو سکتا ہے, لیکن اسلامی قانون کے تحت کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بے گناہ کو سزا دے دی جائے. سمجھ لیں اس خوبصورتی کو, کڑی سزائیں, شہادت کا گواہی کا نظام بھی سخت. عام ایشوز میں عام معاملات میں دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں, حدود کے معاملات میں چار گواہیاں چاہیے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجرم سزا سے بچ جائے, ثابت نہیں ہو سکا معاملہ, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ کو سزا مل جائے, ایک بات. اور دوسری بات عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ چار گواہ نہ مل سکے تو حد تو نافذ نہیں ہوگی, لیکن جج یا عدالت مناسب حال سزا دے سکتی ہے تاکہ لوگ جری اور بہادر نہ ہو جائے, جو کہ اب ہوں گے لوگ بہادر, عرض کروں گا, لوگ جری اور بہادر نہ ہو جائے کہ صاحب نہ چار گواہ ملیں گے نہ جرم ثابت ہوگا, لوگ مسئلہ ہوگا, جو چاہو کرو, نہیں جو چاہو کرو نہیں. حد ثابت نہیں ہوئی, یعنی جرم ثابت نہیں ہو سکا, چار گواہ نہیں مل سکے تو حد نافذ نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قرائن, میڈیکل کی رپورٹس وغیرہ وغیرہ, اس سے شہادتیں مل سکتی ہیں جس سے حد ثابت نہیں ہوگی, حد نافذ نہیں ہوگی, لیکن قرائن شہادتوں کی بنیاد پر جو چار گواہوں سے کم ہو, کوئی مناسب حد سزا دی جا سکتی ہے تاکہ لوگ جری اور بہادر نہ بن جائے. یہ اصول ہے میرے قصاص, یہ خیر زیادہ بحث نہیں آئے گا, اور حدود اور تعزیر کا ذکر آپ کے سامنے کیا. اسلام صرف سزاؤں کی بات نہیں کرتا, اگر آپ زندگی کی روک تھام کی بات کریں تو سزا تو سب سے آخر میں. اسلام نے مردوں کو دکھا کے نگاہوں کی حفاظت کرے, سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں. اسلام نے عورتوں کو دکھا کے نگاہوں کی حفاظت کرے, سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں. اسلام نے عورتوں کے گھر ان کا جہ قرار مقرر کیا, وہ گھروں میں ٹکر رہے, سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر آتا ہے. اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں, جب عورت کسی نامحرم سے بات کرے تو زبان میں اتنی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے. اسلام نے موسیقی, شراب, رقص و سرور کی محفلیں, فوج قسم کے ڈرامے فلمیں اور یہ فوج قسم کے نوول لٹریچر, ان سب پر پابندی لگا دی. تو یہ ساری چیزیں زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. جیسے قرآن سورہ بنی اسرائیل نے کہا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ ساری چیزیں جو ذریعہ بن سکتی ہے زنا تک لے جانے کا, ان پر پابندی لگا دی. اسی طرح قرآن دین نے نکاح کے عمل کو آسان قرار دیا, بوجھ ہم نے شامل کیے والا نکاح کا عمل آسان قرار دیا گیا. اسی طرح مردوں کا دائرہ کار الگ مقرر کیا گیا, عورتوں کا دائرہ کار الگ مقرر کیا گیا. عورت کی نماز بھی وہ پسندیدہ رکھیں گے جو وہ گھر کے بھی کونے میں ادا کرے, جماعت کی نماز سے اس کو ایگزمٹ کر دیا گیا, مستثنا قرار دے دیا گیا. یہ سب کچھ کس لیے؟ معاشرے میں پاکیزہ جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے, شرم و حیا کی حفاظت کے لیے, اور زنا کے رابطوں پر دروازے لگانے کے لیے. پھر بھی ان ساری حدود کو کراس کر کے کوئی آئی جائے اور اتر ہی ہے کرنے پر, تو اب لاتوں کے بوجھ باتوں سے نہیں مانتے, ان کو سزا دی جائے گی تاکہ ان سزاؤں کے نفاذ سے بقیہ کو عبرت حاصل ہو اور لوگوں کی عزت, عفت, عصمت, شرم, حیا محفوظ رہ سکے. تو وہ پاکیزہ معاشرہ بھی ذہن میں رکھیے جس کو قائم کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے, اور اس کے ساتھ سزاؤں کی بات بھی کرتا ہے. لیکن صرف سزائیں وہی نہیں ہیں اسلامی تعلیمات کا حصہ, لیکن مسئلہ کیونکہ حدود آرڈیننس وغیرہ پر ہے, اب بعد میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کر دوں گا. ایک اصولی بات ہے, میں بھی اور آپ بھی, ہم لوگ عام لوگوں میں سے ہیں, اور یہ حدود آرڈیننس ایک قانون ہے بہرحال, صحیح. حد قذف آرڈیننس وہ بھی ایک قانون ہے بہرحال, تعزیرات پاکستان وہ بھی ایک قانون ہے بہرحال. نہ آپ اور نہ میں اس کی پیچیدگیوں سے زیادہ واقف ہے, یہ اعتراف مجھے بھی کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جو ماہرین ہیں, جن کی نگاہ اس کے اوپر ہے, جنہوں نے سب کچھ کو پڑھا ہے, اور جو اس پورے مرحلے سے گزرے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور چند باتیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے, اور میں وہی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. کوئی حدود آرڈیننس پڑھ کے سنانا مقصود نہیں کہ فلاں شخص میں یہ اور فلاں شخص میں یہ ہوا, نہیں, مقصد یہ کہ ترامیم لائے گئے تحفظ حقوق نسواں بل کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے بل کے نام پر، اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ آیا یہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے، کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. ذرا اس کا تھوڑا سا جائزہ ایک اور اعتبار سے لیجئے کہ ٹونی بلیئر پاکستان آ کر مبارکباد دے کر گیا، بش ہمیں مبارکباد دے رہا ہے، باہر کے لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور این جی اوز خوشیاں منا رہی ہیں، اور لاہور کی ہیرا منڈی میں جہاں معذرت کے ساتھ اسکر و طوائفوں کا کاروبار ہوتا ہے وہاں مٹھائی بانٹی گئی ہے، اور یہاں پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ خوش ہو رہے ہیں اس بل کے پاس ہونے سے، کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اب اگر وہ راضی ہو رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی ملت و طریقے کو چھوڑ کر ان کی ملت و طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہی مطلب ہونا تھی درس. اور جو بدکاری کرنے والے اڈے ہیں وہاں مٹھائیوں کے بٹنے کا مقصد کیا اور مطلب کیا؟ اب یہ دھندا اور آسان ہو جائے گا، رہی صحیح رکاوٹ بھی تھی وہ بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. ان دو باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا؟ لوجیکلی عقل سے سمجھ لیجیے کہ وہ عین اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا. کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کی لا علمی کی وجہ سے، میرے الفاظ سے غور کیجیے گا، کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کی لا علمی کی وجہ سے، نمبر ایک، اور نمبر دو، کچھ عام مذہبی اور دیندار لوگوں کے برے کردار اور طرز عمل کی وجہ سے بھی اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں. غور کیجیے جملے کے اوپر، دینداروں کی بد کرداری کی وجہ سے لوگ ان کی دشمنی میں دین سے دور ہو رہے ہیں اور خوشیاں منانے کے بولی آ رہے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. تو لا علمی اور اس کا الزام دینداروں پر آنا چاہیے کہ ان تعلیمات کو عوام کیوں نہیں کرتے، اور نمبر دو، دینداروں کے برے کردار کی وجہ سے لا علمی میں اسلامی تعلیمات کا لوگ جو ہے مخالفت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں، پوری کوشش ہوگی کہ مختصراً اور آسان سی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. پہلے ایک اس کا اوور آل تجزیہ، جو حدود آرڈیننس تھا پہلے 1979 سے وہ چلا آ رہا ہے، صحیح. اچھا، دلچسپ بات، جس پر اتنا وابینہ مچایا گیا، جس پر اتنی لیدے کی گئی، ایک پورا ٹیلی ویژن جیو والوں کا، جس کو میں جیو کہتا ہوں اب تو، جی ڈبلیو جیو جیو، وہ بھی اس نے پوری جناب ذرا سوچی کہ بحث کھولی، یہ ہوا وہ ہوا، اب سب پتا چل گیا کہ کسی پشاور کے این جی او کو 7 کروڑ روپے ملے، پہلے تم کتاب سے چھاپو، پھر ان کو فنڈنگ تو ملتی ہوں گی باہر سے موسٹ پرابلی، صحیح، تم اس ایشو کو کھڑا کرو. 1979 سے حدود آرڈیننس نافذ ہے پاکستان میں، صحیح، اور آج تک ایک بھی سزا سوائے ایک قذف کی سزا کے، یہ بھی آج ہی میں پڑھ سکتا ہوں، قذف، جھوٹا الزام کسی پہ لگانا زنا کا، اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کروڑوں کی سزا، ایک سزا ایک صاحب نے ذکر کی ہے کہ لگی ہے 1979 سے لے کے کتنے سال ہو گئے، 2106 27 سال، 27 سال میں ایک بھی سزا نہیں ہوئی. تو پریشانی کس بات کی، وابینا کس بات کا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے. اچھا، دوسری بات، تو پھر یہ ڈھنڈورا کیوں پیٹا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ ظلم اور یہ اور وہ؟ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عورتوں کو قید میں رکھا جاتا ہے. اور ایک بات یہ کہی گئی کہ پاکستان کی جیلوں میں 80 سے 90% خواتین حدود کے مقدمات میں زیر حراست ہیں، یہ کہا جا رہا ہے نا عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے 80 سے 90% خواتین ہیں جو حدود کے مقدمات کے اندر پاکستان کی جیلوں میں ہیں. لکھنے والوں نے 2003 کی یہ رپورٹ دی ہے، اور آپ ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان میں جو حدود کے مقدمات، اس میں انہوں نے قتل کے مقدمات بھی شامل کیے جو کہ دراصل قصاص کا معاملہ ہے، اور پھر حدود میں آپ کو بتایا کہ یہ زنا وغیرہ کے معاملات آ جاتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے گا کہ حدود جس میں زنا کے ایشوز شامل ہیں، 2003 کی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کی جیلوں میں صرف 31% عورتیں تھیں. تو بخیر کیا تھے؟ مرد تھے. الزام تراشی یہ ہے कि हुदूद के मुकदमात में 80-90% खवातीन हैं जो अदालत जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं, जबकि आदाद व शुमार जो हुकूमती आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक सिर्फ 31% खवातीन जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं। इसी तरह कहा जा रहा है कि खवातीन पर बड़ा जुल्म होता है हुदूद के ऑर्डिनेंस की वजह से और बड़ी सजाएं उनको दी जाती हैं। मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख रहा हूं, ये 5 साल की आदाद व शुमार है जो एक गैर मुस्लिम ने लिखे और इसको तफीस बने सामने ने बयान किया, उसका नाम भी इन्होंने लिखा है, चार्ल्स कैनेडी, अमेरिकन कोई था ये जिसने पाकिस्तान में हुदूद और बिल और हुदूद ऑर्डिनेंस और जेलों और अदालतों के ऊपर कोई अपनी रिसर्च की, उसके आदाद व शुमार है 1980 से लेकर 1984, यानी ये वो दौर था जब ये नया नया आया था, 79 में शुरू हुआ तो नए नए जब आएगा तो थोड़ा बहुत अमल हुआ होगा उसके ऊपर। आप जरा गौर कीजिएगा, पहले ये मुकदमा जरी अदालतों में जाते सेशन कोर्ट वगैरह के अंदर, उसके मुताबिक जो मर्दों की तादाद थी तमाम जराइम में जिना के जो मर्दों की तादाद थी वो 639 थी जिन पर मुकदमात आए 5 साल में, और औरतों की तादाद सिर्फ 139 थी, यानी 18% औरतें थी। ठीक, 639 मर्द थे और 139 औरतें थी, सिर्फ 18% औरतों के मुकदमात कहां पर आए हैं, सेशन कोर्ट के अंदर। उसके बाद अपील कहा कोर्ट ने, क्योंकि हुदूद का मामला शरा का मामला है ना, शरीयत का मामला है, तो सेशन कोर्ट से आगे जा सकते हैं वफाकी शरई अदालत में, वो फाइनल अथॉरिटी अगर बनती है क्योंकि मामला शरीयत का है। वहां क्या हुआ, जब ये केसेस यानी 639 मर्दों के और 139 औरतों के कुल 778 बने, जब ये पहुंचे हैं वफाकी शरई अदालत इन 5 सालों में, तो 639 में से सिर्फ 230 मर्दों पर कुछ ताजीगी हल्की फुल्की सजा लगी और 139 में से सिर्फ 36 औरतों के ऊपर कोई ताजीगी सजा लगी, यानी 86% शरीय अदालत की बात कर रहा हूं, 86% मर्दों पर कुछ हल्की फुल्की ताजीगी की सजा और सिर्फ 36 औरतें जिन पर ताजीगी की सजा लगी। तो झूठ नहीं है कि हुदूद के मुकदमात में ज्यादा मसला किसको हो रहा है, औरतों को। हालांकि तकरीर मानी साहब लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस वो लिख रहे हैं कि मैं 27 साल से, मैं पढ़ रहा हूं के, मैं इत्तेफाक से 17 साल हुदूद ऑर्डिनेंस के मुकदमा की से 17 साल से हुदूद ऑर्डिनेंस के मुकदमा की समाप्त करता रहा हूं, पहले फेडरल शरीयत कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपेरेंट बेंच में। इस तवील अरसे में मुझे कोई ऐसा केस याद नहीं है जिसमें कोई औरत जिना बिल जबर की शिकायत लेकर आई हो और मर्द को छोड़कर खुद उसे यानी औरत को जिना बे रजा में सजा दे दी गई। यानी ये पॉइंट था जो मुशर्रफ साहब ने उठाया था अपनी तकरीर में कि एक औरत में जुल्म हुआ, जिना हुआ, जबर का, वो औरत अदालत में आई, साबित नहीं कर सकी, उसको सजा दे दी जाती। और तकरीर वाली साहब लिख रहे कि 17 साल मैंने समाप्त की है शरीय वफाकी शरीय अदालत में भी और उससे ऊपर उतर सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपेरेंट बेंच, एक औरत को कहते हैं सजा नहीं होगी। साहब झूठ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, और लिख रहे हैं कि 90% मामला, बल्कि 90% से जायद में औरत को शक का शुबा, बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं ना इंग्लिश में, बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फायदा देकर औरत को छोड़ दिया गया। तो किस औरत में सुन के ये लोग बात कर रहे हैं। अच्छा और सुनिए जरा, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने कुछ तजावीज दी है, जिनमें से एक दो जियो के प्रोग्राम्स के अंदर भी आए थे और वो जरा सजा देखिए, बात हो रही है कि औरतों को उनके हुकूक मिलेंगे, यहां आप जरा गौर फरमाइए, अगर इनकी तजावीज पर अमल हो तो औरत के हुकूक बढ़ेंगे या उस पर जुल्म बढ़ेगा। मैं 3 तजवीज आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक तजवीज इन लोगों ने दी है जिसमें एक औरत फाउंडेशन भी शामिल है और कुछ और लोग भी हैं, रामजी साहब भी शामिल है, रामजी साहब के शागिर्द भी शामिल है, एक डॉक्टर मोहम्मद तुफैल हाशमी साहब है, ये भी जरा सोचिए कि प्रोग्राम में बहुत कुछ बोलकर गए हैं औरत फाउंडेशन के हवाले से। जरा पहली तजवीज इनकी देखिएगा, ये कहते हैं कि औरत के साथ भी बलोग की शर्त आयद करनी चाहिए। मुराद ये कि अगर भले मैं आगे इनका जुमला पढ़ देता हूं जिन्होंने तस्वीर की, पर आपको बात वैसे ही समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तजवीज ये है कि औरत के साथ भी बलोग की शर्त आयद की जाए। अब मिसाल के तौर पर बालिग मर्द नाबालिग औरत से जिना करता है तो अजरूए कानून इस तजवीज के बाद इस मर्द के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया ही नहीं जा सकता। अगर ये लिख दिया जाए कि अगर बालिग औरत के खिलाफ इकदाम होगा بالغ عورت کے خلاف اقدام ہوگا اور اقدام ہو جائے گا کسی نابالغ کے خلاف, کیونکہ بلوغ کی عمر پاکستان میں کتنی ہے 18 سال کی, اس کا مطلب ہے اس سے کم بھی کسی لڑکی کے خلاف کوئی اقدام ہوگا تو وہ جرم قرار ہی نہیں پائے گا. اب بتائیے اس سے لڑکیوں اور عورت کہہ لیجیے عورتوں کے حقوق میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی, یہ تجویز آ رہی ہے, یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. دوسری, بلوغ کی عمر 19 سال مقرر کرنے کی تجویز جا رہی ہے. اس صورت میں بھی اگر مرد 19 سال سے کم ہے تو عورت چاہے 19 سال سے زیادہ ہو یا کم ہو مرد کے خلاف مقدمہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور اب یہ مجھے جھجک تو ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اسکول اور کالج کے 14 اور 15 سال کے لڑکے وہ ریپ کے کیسز کے اندر انوالو ہیں, ملوث ہیں, ثابت شدہ حقیقت ہے اس کراچی کے بڑے انگلش میڈیم اسکولس کے اندر. اگر بنو کی عمر 19 لگا دی, اس سے کم 14 15 16 سال 17 سال کا لڑکا کا زنا کر رہا ہے تو اس پہ جرم مقدمہ عائد نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر عورت 19 سال سے کم ہو تو مرد 19 سے زیادہ ہے تب بھی اس کے خلاف زنا کا مقدمہ درج نہیں ہوگا, کیونکہ سامنے والی پارٹی 19 سے کم ہوگی وہ بالغ نہیں ہوگی. دونوں صورتوں میں بتائیے عورت کے حقوق بڑھ رہے ہیں کہ کم ہوں, یہ تجاویز ہیں بھی لوگوں کی طرف سے. تیسری بات, کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی روح سے زنا کے مجرم کو توبہ کی مہلت دی جانی چاہیے, جب سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. حالانکہ میں کہہ چکا جب ثابت ہو گیا تو بات ختم, نہ معافی نہ سفارش نہ مہلت نہ کچھ اور نہ ضمانت. صحیح, اب سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. کہا گیا ہے کہ قرآن کی روح سے زنا کے مجرم کو توبہ کی مہلت دی جانی چاہیے. اب یہ تبصرہ فرما رہے ہیں, کیا کوئی مرد زنا کا مقدمہ درج ہونے کے بعد توبہ کرنے سے انکار کرے گا؟ کوئی زنا انکار کرے گا بھائی؟ تب بتائیے اس کو سزا تو نہیں ہوگی, عورت پس گئی بیچاری, عورت کے حقوق میں اضافہ ہوگا یا ظلم میں اضافہ ہوگا؟ یہ مذہب خیر سجگی سے وہ لوگ دے رہے ہیں جو شریعت کی واضح تعلیمات کا انکار کرنے کو بیٹھ گئے ہیں. اب زیادہ ٹیکنیکل باتیں تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ جی, اب تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں. صحیح, جب اگر آپ کو لگے کہ وہ زیادہ ہو گیا تو مجھے روک دیجیے گا, میں 4-5 آپ کے سامنے آسان الفاظ میں رکھنے کی کوشش کروں. سب سے خطرناک ترین بات کیا ہے, بلکہ پہلے ایک تجزیہ میں دے رہا تھا, حدود آرڈیننس کی کل 22 صفات تھیں, ان میں سے 11 بالکل ختم کر دی. 22 میں سے 11 ختم ہو گئی, اس لیے سوری, ہاں 11 ختم ہو گئی تو آدھا آرڈیننس تو ختم ہو گیا. اچھا, 7 میں ترمیم کر دی گئی, 7 دفعات میں آرٹیکل دفاع اور سب کلوز وہ کے دفاع وہ ترامیم ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر. 11 ختم کر دی گئی, 50% آرڈیننس ختم ہو گیا. اب جو 11 بچی ان میں 7 دفعات میں 18 ترمیمیں کر دی گئی, یہ اوور آل تجزیہ ہے. پھر حدود آرڈیننس کے علاوہ اب حد قذف بھی ہے. قذف میں نے آپ کو بتایا تھا جھوٹا الزام لگانا کسی پر, خامرد ہو یا عورت ہو, اور اس پر پھر اگر جھوٹا الزام لگایا تو بدکاری کا تو کوڑوں کی سزا لگی, اس کا پورا ایک آرڈیننس تھا حد قذف. اس میں 20 دفعات تھیں, ان میں سے 8 ختم کر دی گئی یعنی 40%, اور 6 دفعات میں جزوی ترمیم کی گئی, اور 6 دفعات کے اندر ٹھیک ٹھاک ترمیم کی گئی جن کی تعداد 12 ہے. تب یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ حدود آرڈیننس میں اور حد قذف آرڈیننس میں کیا ترمیم ہوئی ہے, جو پچھلا تھا یہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. آپ خود سوچیے, اس کی 22 میں سے 11 ختم اور 7 میں 18 ترمیم, دوسرے کی 20 میں سے 8 ختم, 6 میں جزوی اور 6 میں ٹھیک ٹھاک ترمیمیں کر دی گئی. تو بتائیں یہ ترمیمی آرڈیننس ہے یا پچھلے آرڈیننس کو بالکل ختم کر دینے والی بات, یہ اوپر کا تجزیہ ہے. میں ایک ایک آرڈیننس بھی پڑھ رہا آپ کے سامنے, وہ ضرورت بھی نہیں, میں اس کا اہل ہوں. اب آئیے جو کچھ ہوا ہے, خطرناک ترین بات سنیے گا. ایک ترمیم کی گئی ہے دفعہ نمبر 19 کے حدود آرڈیننس, جس کے اندر انگریز کے زمانے کی پہلے کچھ چیزیں موجود تھیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب جو ترمیم بل لایا گیا تو وہ انگریز کے دور کی جو شکلیں تھیں وہ دوبارہ واپس آ گئی ہیں. ٹھیک, آسان سی بات ہے. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا انگریز کی دور کی ترمیم شکوں کے مطابق کہ زنا صرف اس وقت زنا ہوگا اب جب کسی شادی شدہ عورت کے شوہر کی رضا या मिली भगत के बगैर उससे जिना किया जाए। अगर आवाज का नतीजा निकाल लीजिए, जिना उस वक्त जिना होगा, अच्छा ये मैं नहीं कह रही, तफ़सीर वाले साहब भी कह रहे हैं, ये और सारे उलमा भी कह रहे हैं, सब उनकी मुत्तफ़िक राय है, जिना उस वक्त जिना होगा जब वो किसी शादीशुदा औरत के मुतालिक हो और शादीशुदा औरत के शौहर की रजा या मिली भगत के बगैर हो, तो जिना होगा, तब तो फिर बात होगी। और अगर माँ अल्लाह शौहर की रजा के साथ हो तो वो जिना नहीं, शौहर के मिली भगत के साथ हो तो जिना नहीं, कवारी के साथ हो तो जिना नहीं, बेवा के साथ हो तो जिना नहीं, और मुतल्लका डाइवोर्स जिसको तलाक दे दी गई उसके साथ हो तो जिना नहीं। ये नतीजा है इसका, इन्हें जिना की डेफिनेशन ही पूरी बदलती है। वहां गलत सुनो ना, 1979 का हुदूर और अर्जेंस आया तो उसने ये खबासतें निकाल दी थी अंग्रेज के दौर की। अब जो ये हुकूक के निस्वा बिल लेकर आए हैं उसके नतीजे में ये रिक्शतें दोबारा वापस आ गई। और आगे सुनिए, पहले ये था कि हुदूद ऑर्डिनेंस में जो आर्टिकल्स हैं वो पाकिस्तान के दीगर कानून के ऊपर रहेंगे। सादी सी बात ये है कि अल्लाह का कानून बकिया कानून के मुकाबले के अंदर ऊपर रहेगा। पहले हुदूद ऑर्डिनेंस में ये था, अब ये है कि ये भी खत्म, और नतीजा ये निकल, अब कानूनी बहस नहीं जाऊंगा। एक तरफ अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ होगा और दूसरी तरफ इंसान का कोई हुक्म लिखा हुआ होगा और उसके अंदर आपस के अंदर तजाद चल रहा होगा। इसी तरह जिना बिल जबर को ऑर्डिनेंस से निकाल दिया गया और खामा खा कहा जा रहा है कि जिना बिल रजा अलग से है और जिना बिल जबर अलग से है। तकी भाई साहब ने इस पर लिखा है, मैं उन्हीं के अल्फाज आपके सामने पढ़ देता हूं। कुरान की आयत सूरह नूर की आयत नंबर 2, الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدا، جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور قرآن کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے مخصوص فرما دیا کہ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے جو زنا کرے، اور سنت سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، تورات سے بھی ثابت ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس پر رجم کی سزا ہوگی۔ یہ تو آیت سورہ نور کی، زنا کرنے والا مرد یا عورت اس پہ کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اس کے سلسلے میں تقریر فانی صاحب نے لکھا، اس آیت میں زنا کا لفظ مطلق ہے، اس میں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی، جو ہر قسم کے زنا کو شامل ہے۔ اس میں رضامندی سے کیا ہوا زنا بھی شامل ہے اور زبردستی کیا ہوا زنا بھی۔ اچھا آپ خود سوچئے کہ کس زنا میں زیادہ شدت کا معاملہ ہے، جو بے رضا ہو یا جو بالجبر ہو؟ جو بالجبر ہو ظاہری سی بات ہے، وہ بھی لکھے رکھتا ہوں اسماعیل صاحب، یہ اپنے عام کامن سینس کی بات ہے کہ زنا بالجبر کا جرم رضامندی سے کیے ہوئے زنا سے زیادہ سنگین ہے، لہذا اگر رضامندی کی صورت میں، زنا بالرضا کی صورت میں یہ حد جاری ہوتی ہے تو جبر کی صورت میں اس کا اطلاق اور زیادہ قوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو حکومت بل لے کر آئی ہے اس نے زنا بالجبر کو حدود آرڈیننس سے باہر نکال دیا گیا اور اس پر سے حد کی سزا ختم کر دی گئی۔ میں نے کیا تھا اصولی بات پہلے آ گئی، حدود فکس ہے، کوئی کمی نہیں کر سکتا اس میں، ثابت ہو جائے تو نفاذ ہو کر رہے گا، کوئی کی سفارش نہیں، کوئی ضمانت نہیں چلے۔ اس حدود آرڈیننس میں سے زنا بالجبر کو نکال کر الگ کر دیا گیا ہے، گویا اس پر حد جاری نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات کی پامالی۔ اور ابھی ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 12 پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 14 پڑھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو پامال کرے تو ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ میں داخل فرمائے۔ اور سنیے، جو نیا بل آیا اس میں حدود آرڈیننس کی شک کو حذف کر دیا گیا، اور اب یہ ہے نئی صورت میں کہ صوبائی حکومت کو سزا معطل کرنے، اگر بے رضا والا معاملہ بھی ثابت ہو جائے، کیونکہ بل جبر کو تو ہٹا دیا نا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، بل جبر کو تو نکال دیا، اب مسئلہ کس پہ رہ جائے گا؟ صرف بے رضا پر۔ بے رضا ثابت بھی ہو جائے، سب کچھ ثابت بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی صوبائی حکومت اس سزا کو معطل کرنے، اس میں کمی کرنے یا تبدیلی کرنے کا اختیار دے دیا گیا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ مشہور واقعہ سب کو یاد ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ آیا جس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، بڑے خبیری عورت تھی اور اس نے چوری کی تھی، تو سفارش کرانے کی کوشش کی گئی اس عورت کی، اور سفارش کرنے والے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بڑے شہید تھے اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کہا اسامہ تم اس معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو. یہ بخاری کے الفاظ. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو اس کے بھی ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیتا. کیا مطلب؟ کوئی سفارش نہیں چلے گی، ثابت ہو جائے تو حد جاری ہوگی. ہم موجودہ ترمیم کہہ رہی ہے حقوق تحفظ، حقوق نسواں مل کی، کہ صوبائی حکومت سزا معطل کر سکتی ہے، اس میں تخفیف کر سکتی ہے اور اس میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے. کہیں قرآن و سنت کے مطابق یہ خلاف ہے؟ میں تو کہتا ہوں مت ماری نہیں. چوتھی شجاعت کی پتری کیا سمجھ کے وہ کس نے پٹی پڑا دی اس اللہ کے بندے کو کہ کہہ رہے ایک بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن و سنت کی خلاف ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور جھوٹا ہوا جو کچھ معاملہ ہوا، علماء کو بلایا، انہوں نے سفارشات دی، سفارشات پر تو سائن کرا لی کہ ہم یہ آگے فارورڈ کریں گے، اور فارورڈ کیا اسمبلی میں کچھ اور، اور اب کہتے ہیں ہم علماء سے کروا لیے متفقہ. اور دلچسپ بات یہ کہ اس کمیٹی میں جو علماء گئے تھے، تقسیم سوادی صاحب تھے وہ بھی لکھ چکے، مفتی مجیب الرحمان بھی تھے وہ بھی سارا لکھ چکے، سب غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر ہمت تو اللہ کے بندے میں اس کو استعفیٰ دے کر جان چھوڑانی چاہیے، لیکن یہ ہے جو اللہ کے احکامات کی بازیں پامالی ہو رہی ہے. ایک اور ترمیم یہ رہے گی جو آپ نے سنا ہوگا کہ اب جس عورت کے ساتھ جبر کا معاملہ ہو، زنا کا معاملہ ہو جبر کا، تو وہ چار گواہوں کو پہلے تو تلاش کرے اور چاروں گواہوں سے حلفیہ بیان لے لو اور رپورٹ ذرا نکال جائے سیشن کورٹ کے اندر. ایف آئی آر ہم کہاں کراتے درج؟ عدالت کے اندر، پولیس تھانے کے اندر نہیں. اب وہ کہتے ہیں سیشن کورٹ میں جائے. اچھا، عام طور پر آپ ایف آئی آر درج کرانے جائیے، آپ سے گواہی مانگتے. یہاں تک کہ پاکستان میں قتل اور بغاوت تک کے مقدمات کے لیے یہ پابندی نہیں کہ اس میں گواہی کراؤ اور حلفیہ بیان دو اور عدالت کے اندر جاؤ. قتل اور بغاوت جیسے مقدمات کے لیے بھی ایسی پابندی نہیں. پابندی کہاں ہے؟ اس زنا کے معاملے کے اندر، زنا بالجبر کے معاملے کے اندر. وہ عورت جو ویسے ہی زنا کا شکار ہو گئی، یعنی کہ جبر کا شکار ہو گئی، ویسے ہی مظلوم ہے. عدالتوں کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ 9 سے 2 یا 8 سے 2. اور آپ کو ہماری عدالتوں کا حال تو بتائیے، ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں، یہ مسائل انٹیریئر میں زیادہ ہیں. کہاں سے وہ گاؤں جہاں سے چلے گی سیشن کورٹ تک پہنچے گی؟ کرایہ کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ چار کہاں سے ملیں گے؟ گواہی دینے پر کیسے وعدہ کرے گی ان کو؟ حلفیہ بیان وہ کس طریقے پر دیں گے؟ اب آپ بتائیے، جس پر ظلم ہو چکا ہے وہ زیادہ مظلوم ہے یا کوئی اور؟ اور اس سے تقاضا کہ چار گواہوں کو لے کر حلفیہ گواہی ہی ہوتے، اس سے کیا عورتوں کے حقوق میں اضافہ ہوگا یا جو ظالم لٹیرے پہلے ویسے ہی جبر کر رہے تھے ان کے جبر میں اور اضافہ ہوگا؟ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حدود آرڈیننس نے جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کر دی، عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گا. دیکھیے ایک اور بات سنیے، حدود آرڈیننس سے پہلے زنا بالجبر وہ تو تعزیرات پاکستان کے تحت، تعزیرات سمجھتے ہیں آپ لوگ، میں نے ذکر کیا تھا ایک شریعت نے جو کہا تعزیر کا معاملہ، ایک پاکستان کی تعزیرات ہے، تعزیرات پاکستان، اس سے پہلے تعزیرات ہند ہوا کرتی تھی. بہرحال لکھا کہ حدود آرڈیننس سے پہلے زنا بالجبر تو تعزیرات پاکستان کے تحت ایک جرم تھا، لیکن اگر دو مرد اور عورت باہمی رضامندی سے بدکاری کا ارتکاب کریں جسے زنا بالرضا کہا جاتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں تھا. جرم نہیں تھا پہلے، اس کو جرم کس نے قرار دیا؟ حدود آرڈیننس نے آ کر، پہلے سمجھا تھا. اور سنیے، اور یہ ستم ظریفی چلی آتی تھی کہ ہمارے ملک میں بیوی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے شادی کرنا تو قانون جرم تھا. یہ آج ہی مسئلہ ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت دینی پڑتی، یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا، اللہ کے قانون میں ایسی کوئی سختی نہیں. تو ہمارے ظلم یہ سن تو چلا آیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر کسی اور عورت سے شادی کرنا تو قانون جرم تھا، لیکن کسی اور عورت سے زنا کرنا جرم نہیں تھا. हुदूद ऑर्डिनेंस से पहले, ये हुदूद ऑर्डिनेंस से आगे इसको जल करार दिया, तो तहफुज हो रहा था औरतों का। पहले लिखा है ये, इसमें वो पढ़ नहीं सकते मैं घर आपके सामने, बस सरेआम वडेरे जागीरदार जो चाहते थे करते थे सरेआम, और अब भी जहां पुलिस उनके हाथों के अंदर है, कोई पूछने वाला नहीं। ये कुछ कानून बना तो लोगों को जरा समझ आई, तभी तो मिठाइयां बढ़ रही है ना बदकारी के इलाकों के अंदर, लाहौर में या कराची के अंदर, क्या हमें आजादी को मसला, जहन में रखिए इस चीज को। तो मैं कह रहा था कि